بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کی بات چل رہی تھی. حضرت والا نے آپ کی سنتوں کے بیان کے سلسلے میں کیا کیا سنتیں تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عفو و کرم یعنی لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت تھی، آپ کی ایک اہم صفت تھی. اور یہ ایسی صفت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی جو کتابیں آئی ہیں انبیاء کرام پر، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور دوسرے انبیاء کرام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، اس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارتیں دی گئی ہیں کہ آپ آخر زمانے میں آپ نبی بن کر تشریف لائیں گے. تو بہت سی علامتیں آپ کی بیان فرمائی گئیں تاکہ آنے والے ان علامتوں کو دیکھ کر پہچان لے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کی بشارت دی گئی. تو ان کے آپ کی جو علامتیں بیان فرمائی گئیں، امتیازی علامتیں، اس میں بھی اس شان عفو و کرم کا خصوصی تذکرہ فرمائے کہ لا یجزی بالسیئۃ سیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولیکن یعفو و یصفح، بلکہ معاف کر دیں گے، درگزر سے کام لیں گے. یہ صفت بتائی گئی علامت کے طور پر کہ تم دیکھو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی شان یہ ہوگی، معاف کر دیں گے. تو یہ بڑی عظیم صفت ہے، اور پچھلے مجلس میں تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے آپ نے نہ صرف یہ کہ خود عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تربیت فرمائی کہ ان کے اندر بھی اس کی عادت پڑے، جس کی کئی مثالیں میں نے دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے ہیں وہ بندے جو جن کو اتباع سنت کا اہتمام ہوتا ہے، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت منتقل فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چونکہ وارثان نبی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت منتقل فرماتا ہے کہ ان کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عفو و کرم کی جھلک موجود ہوتی ہے. ہمارے سارے اقابر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سب کا زندگی بھر کا طرز عمل اس کا گواہ ہے کہ انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے. ہمارے جن اقابر کا ہم نام لیوا ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سب کے حیات طیبہ میں عفو و کرم کی شان بڑی عظیم طریقے سے نمایاں ہوتی ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الارشاد ہمارے سید الطائفہ، وہ گنگوہ کے رہنے والے تھے. اور گنگوہ میں ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ہمارا جو شجرہ طریقت ہے اس میں وہ بہت نمایاں طور پر آتے ہیں، ہم سب ان کے سلسلے سے الحمدللہ وابستہ ہیں. حضرت مولانا حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے، ان کا وہاں پر مزار بھی ہے. اس مزار جیسے بڑے بزرگوں کے جو مزارات ہیں ان کے اوپر لوگ ان کے مجاور بن بیٹھتے ہیں اور پھر بہت ہی بلاغ کا ارتکاب بھی کرتے ہیں. جیسے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں یہاں پر، خود ہمارے پاکستان میں بھی حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ کا مزار ہے، لاہور میں جاتا دربار کہلاتا ہے، ادھر سائیوال کے قریب حضرت خواجہ فخر الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ تھے، لیکن ان کے اوپر اب اللہ بچائے قبضہ جمالیہ ایسے حضرات نے کہ جو وہاں پر بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بعض اوقات مشرکانہ حرکتیں بھی ہوتی ہیں. تو حضرت صاحب قدوس گنگوہی رحمۃ اللہ کا جو مزار تھا اس کے اوپر بھی ایسے ہی سلسلہ تھا کہ وہاں سجادہ نشین اور خلیفہ اور کیا کیا وہاں پر سلسلہ عرس ہوتا تھا، بہت اعلیٰ درجہ، بہت دھوم دھام کے ساتھ، اور بہت ہی بلاد وغیرہ ہوتی. خیر حضرت کا معاملہ ایسا کہ لڑائی جھگڑا تو کرنا ہی نہیں، کسی کو یہ مسئلہ پوچھا اس کو صحیح بتا دیا کہ بھائی یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سنت ہے یا سنت نہیں ہے. لیکن ان کے خانقاہ کے قریب ایک جگہ بالکل ویران پڑی ہوئی تھی، اور ایسی پڑی ہوئی تھی کہ اللہ بچائے وہاں پر گھوڑے گدھے بنتے تھے، اور وہاں پر جانوروں کا بسیرا تھا، اور وہ جگہ بالکل بیکار پڑی ہوئی تھی. تھی حضرت کے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مزار کے قریب، تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کو شاید خریدا یا باہر کسی طریقے سے جا کر اس کو گند صاف کی اپنے ہاتھوں سے، اس کی گندگی دور کی، اس کو جھاڑو دلوائی دی، اور صاف صف کر کے وہاں پر حضرت نے ایک مدرسہ قائم کر دی جس میں علوم دین پڑھائے جاتے تھے. کئی سال حضرت پڑھاتے ہیں. اب بعد میں وہ جو حضرات تھے مزار کے سجادہ نشین وغیرہ، وہ جب تک وہ گندا پڑا ہوا تھا جانور وہاں پر جا کے اس کو گندا کرتے تھے، اس وقت تک تو کوئی کسی کو ہوش آیا نہیں تھا. جب حضرت نے وہاں پر جا کے مدرسہ جاری کر دیا اور علم دین کی تدریس ہونے لگی تو انہوں نے آ کے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ تو ہمارا حق ہے، کیونکہ حضرت کے مزار کے پاس ہے یہ زمین، لہذا ہمارا حق ہے. جھگڑا کھڑا کر دیا اور معاملہ جو ہے وہ پولیس کچہری میں پہنچا دیا کہ میں ان کو قبضہ خالی کر رہا ہوں. حضرت کو اطلاع ہوئی، حضرت نے پہلے ان سے کہا کہ بھائی یہ جگہ اس طرح پڑی ہوئی تھی، ہم نے اس کو صاف صوف کر کے بنا دیا ہے، اور یہ بھی اسی کام کے لیے ہے جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عین منشا کے مطابق یہاں پر دین کی تعلیم ہو رہی ہے، تو آپ اس کو بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالیں. پہلے کچھ کہا، وہ مانے نہیں، کہا کہ تھا نہیں ہم تو نہیں مانیں گے اور چھوڑنے کو چھوڑنا. بس حضرت نے اسی کو فرمایا کہ بھائی جھگڑے پر میں مدرسہ بنانا نہیں چاہتا، لہذا اس کو سارا مدرسہ عمارت سب کچھ اسی دن سے تمام اساتذہ طلبا کو وہاں سے اٹھا کر مسجد ایک قریب کے مسجد لے گیا کہ بس یہاں پر کیا تعلیم ہوگا. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی تھانہ کچہری نہیں، چھوڑ چھاڑ کے لوگ. وہ جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا اس شخص کو جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے. और ये जो जगह आप बैठे हुए हो यहां पर, इसका वाक्य भी आपको सुना दूं। ये दारुल उलूम जहां आप आएंगे, बहुत से लोगों को कुछ पता होगा, कुछ बहुत से लोगों को इसकी हकीकत मालूम भी नहीं होगी, तो आज वो भी सुना दूं। ये आपने देखा होगा शहर में जो जमशेद रोड के करीब, न्यू टाउन के करीब एक कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज, और उसके करीब मज़ार है हज़रत अल्लामा शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह मज़ार है, वहीं पर हज़रत की तदफीन हुई थी वहीं पर। तो वहाँ मज़ार के पास ये जगह खाली पड़ी हुई थी, जहाँ आज इस्लामिया कॉलेज बना हुआ है, ये जगह खाली पड़ी हुई थी, किसी के मिल्कियत भी नहीं थी, हुकूमत ने किसी को अलाट भी नहीं की हुई थी। तो हमारा दारुल उलूम जो है वो नानकवाड़े की एक तंग तारीख इमारत में वाहिद वाले साहब ने अपने हाथ से झाड़ू देकर वहां पर कायम किया था। नानकवाड़े में अभी उसकी कुछ आसार बाकी हैं, वहां पर अभी काम हो रहा है अलहमदुलिल्लाह। वो तंग तंग पड़ गई थी और तलबा की तादाद बहुत बढ़ती जा रही थी, तो हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह ने ये सोचकर कि हज़रत अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह के मज़ार के पास ये जगह खाली है और ये जगह हज़रत अल्लामा ही के नाम पर उनके यादगार के तौर पर एक दारुलूम यहाँ बन जाएगा, तो वहाँ कुछ सोचा कि यहाँ बन जाए, तो उस वक्त की हुकूमत ने वो दारुलूम के नाम अलाट कर दिया। अलाटमेंट हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से उसकी मंजूरी हो गई और उसके नतीजे में वहां पर दारुल उलूम की तामीर शुरू करा दी गई। तीन कमरे बन गए, टेलीफोन लग गया और उस दारुल उलूम के वहां पर इब्तिदा के ऊपर तीन रोजा पूरा मुल्क से उलमा इकराम तशरीफ लाकर जलसा जताही जलसा मनाते थे, जिसमें हजरत मुफ्ती मदन साहब तशरीफ लाए लाहौर से, बड़ा करवा मुस्ताब रहमत हजरत, बड़े बड़े सारे उलमा इकराम, हम उस वक्त बच्चे थे। ये सारा हो गया, जमीन मिल गई, औलाद हो गई, तीन कमरे बन गए, टेलीफोन लग गया और इफ्तिताही जलसा तीन दिन का मुनक़िद हो गया। उस मौके पर कुछ लोगों ने हज़रत अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह की अहलिया को कुछ गलत फहमी में मुबतला किया और उनके कुछ रिश्तेदारों को इस गलत फहमी में मुबतला किया कि ये मुफ्ती साहब ने यहाँ पर अल्लामा उस्मानी के मज़ार के करीब ये जगह कब्जा कर लिया है, असल में तो हक आपका था, तो इस तरह की कुछ बात उनके दिल में डाल दी। नतीजा ये कि उस जगह के ऊपर कुछ हज़रात नाराज हो गए एंड जलसे के दौरान आकर कुछ उन्होंने कुछ मुजाहरा किया और अखबार में बयान दिया। हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया जो हज़रत की अहलिया थी, तो उनके पास खुद जाकर सूरत हाल वाज़े की और अपना इमामा उनके कदमों में रखा कि आप बिल्कुल वरना मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे उस्ताद की अहलिया, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरी बात सुन लें। वो खातून थी, उम्र रसीदा खातून थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बड़े बड़े खानदान की सुषमा चराग थी, तो कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो लोग आसपास थे उन्होंने उनको मुसलसल गलतफहमी में मुबतला रखा और वो राजे ना हुई। तो जलसा तीन दिन का हो चुका था, हजरत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त मजलिस मुंतज़िमा दारुल उलूम के इजलास बुलाया और कहा कि भाई आप लोग को अख्तियार है, मैं مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر نہیں رکھنا چاہتا، مدرسہ کھولنے چاہ رہا ہوں، کوئی دکان کھولنے نہیں جا رہا، لہذا یہ میں کسی جھگڑے کے اوپر، اور اس وقت یہ حدیث بھی آپ نے سنائی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود، میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں، یہ فرما کر کہا کہ میں نہیں، لوگوں نے سب کے حیران ہو گئے کہ بھائی علاج دارالعلوم کے نام پر ہوئی ہے اور اس میں سب کچھ ہو چکا ہے، کمرے بن گئے ہیں اور ٹیلیفون لگ گیا ہے، چٹائی جلتا ہو گیا ہے، آپ کیسے چھوڑ کے الگ؟ کہا کہ میں اپنے استاد کی اہلیہ کو ناراض کر کے مدرسہ نہیں بنانا، لہذا چھوڑ کے الگ. وہ جن لوگوں نے سب کیا تھا، نہ وہ اہلیہ کو کچھ فائدہ پہنچا، نہ ان کے اعزاز کو فائدہ پہنچا، وہاں آپ دیکھ لیجئے جا کر کہ اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے، کالج کے نام سے کالج بنا ہوا. خیر، تو حضرت والی نے ماجد صاحب نے اس موقع پر یہ طریقہ کہ جھگڑا چھوڑ دو باوجود حق پر ہونے کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا نتیجہ یہ ہوا. ابھی اس واقعے کو 3 مہینے گزرے تھے کہ یہ جگہ کسی جنوبی افریقہ کے ایک تاجر تھے، انہوں نے آ کر پیشکش کی کہ میرے پاس 25 ایکڑ زمین ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ اسے مدرسہ جلد از جلد تعمیر شروع کر دیں. وہ 25 ایکڑ زمین ایسی جگہ پر تھی جہاں نہ میلوں تک نہ پانی تھا، نہ بجلی تھی، نہ بس کا راستہ تھا، نہ کوئی، یہاں سے لے کر سمندر تک صرف ریگستان ہی ریگستان تھا، کوئی اور چیز موجود نہیں تھی، یہاں پر تعمیر کرنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن اللہ تبارک نے ہوتا فرمایا، پھر دیکھتے دیکھتے آج دیکھ لیجیے کہ یہ کس شکل میں آپ کے سامنے موجود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھاتے بھی ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو کبھی مایوس نہیں فرماتے. تو اس لیے معاف کر دینا یہ صفت نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم صفت ہے. لیکن یہاں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں تو تاکہ بات پوری ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ یہ سب اس جگہ ہے معاف کر دینا جہاں کسی فساد پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو، معاف کرنے کے نتیجے میں کوئی اور الٹا فساد پھیلنے کا اندیشہ، مثلا چوری ڈاکے لوگ کر رہے ہیں، اب چوری ڈاکیوں کو معاف کر دیں کوئی حاکم، تو وہ فساد یہ پھیلے گا کہ اور چوری ڈاکوں کی ترغیب ہوگی، لوگوں کو اور شے ہوگی، تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے. حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاف فرمایا وہاں مجرموں کو سزا بھی دی، اس لیے کہ اگر سزا نہیں دیں گے مجرموں کو تو دوسرے لوگوں کو بھی ضرورت ہوگی کہ وہ جرم کا ارتکاب کر کے فساد پھیلائیں. تو یہ معاف کر دینا اس جگہ پر ہے جہاں معاف کر دینے سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو، وہ نقصان نہ ہو. اگر معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو، لوگوں کی ضرورتیں بڑھ رہی ہوں اور جرائم کا ارتکاب کا اندیشہ ہو، تو ظاہر ہے وہاں معاف نہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو جزاءً بما کسبا نکالا من اللہ، ان کو اپنے کرتوت کی سزا ملنی چاہیے اور یہ عبرت کا سامان بننے چاہیے لوگوں کے لیے. تو معافی اس جگہ ہے کہ جہاں اس کے نتیجے میں کوئی فساد، اپنا حق ہے کسی نے چھوڑ دیا، میری حد تک اس کا جو کچھ بھی نقصان ہے میں کوئی اٹھا لوں گا ذاتی طور پر، لیکن دوسروں کو شہ ملے اور فساد پھیلے، وہاں پر معافی نہیں ہے. وہاں پر حکم یہ ہے کہ جو مجرم ہو اس کو سزا دی جائے. اب کوئی قاتل قتل کرتا پھرے اور کہا جی اس کو معاف کرو، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ نہ دین کا تقاضا ہے نہ یہ سنت کا طریقہ ہے، ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جہاں دوسروں کو معاف کرنے کی فضیلت ہے، اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ دوسروں سے آدمی معافی مانگے. یہ بھی اس کی بھی بڑی عظیم فضیلت ہے. کیا مانا؟ کہ انسان جب دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف پہنچ جاتی ہے یا اس کی کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر معافی مانگ لینا کہ میری ذات سے آپ کو جو تکلیف پہنچی اس کو معاف کر دیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، یہ بھی سنت. تو معافی کے دو رخ ہیں، ایک تو دوسروں کو معاف کرنا. فرض کرو کہ ایک آدمی ہے، اس نے تکلیف پہنچائی آپ کو. ابھی میرے پاس ایک خاتون کا خط آیا ہوا، آج ہی میں نے اس کا جواب لکھا. بیچاری بڑی مظلوم ستم رسیدہ اپنے شوہر کے ہاتھوں، اس نے جو بات حالات لکھے ہیں واقعی بڑے ظلم و ستم کے ہیں، چھوڑ کے چلا گیا، بچی کو بھی لے گیا وغیرہ وغیرہ. اب وہ کہتی ہے کہ میرا دل کڑپتا ہے اس کے لیے، اس کی ان حرکتوں کے اوپر، تو میں بد دعا نکلتی ہے میرے منہ سے، میں بد دعا کرتی ہوں اس کے لیے. تو بد دعا کرتی ہوں، لیکن یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بد دعا کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے دل دکھا ہوا ہے اس بیچاری کا، تو منہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ جو مظلوم ہو وہ اپنے مظلومی کا تذکرہ اگر لوگوں کے سامنے کرے، یہ غیبت نہیں ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء الا بالقول الا من ظلم. جو مظلوم ہے وہ اگر اپنی مظلومی کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ ظلم کیا، تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی بد دعا دے، تو بد دعا دینا اس معنی میں بد دعا دینا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اس ظلم کی اس کو سزا دیجیے، یہ کوئی ناجائز نہیں. اور حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیج رہے تھے یمن، تو ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ٹھیک، اس مظلوم جب مظلوم ہو کر کوئی بد دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مظلوم کی بد دعا سے بچنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت فرمائی تھی. تو معلوم ہوا کہ مظلوم اگر بد دعا کرے تو اس کو حق ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا، وہ ظلم کا تو اس کا حق ہے. لیکن ساتھ ہی میں نے اس کا ان کو یہ لکھا کہ بے شک آپ کو حق حاصل ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق دیا ہے، لیکن اگر فرض کرو اس کو کوئی سزا مل بھی گئی، تو کیا سوائے اس کے کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، کوئی اور فائدہ تو نہ ہوا. پھر یہ ہوا کہ بھائی اس نے زیادتی کی تھی، اس کا سزا اس کو مل گئی بس. لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دو اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اور جو اس نے حق تلفیاں کی ہیں اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما، اور اس کے حق میں یہ دعا کرو، تو آپ کا اجر بڑا عظیم ثواب کہیں سے کہیں پہنچ گیا. ذرا سی بات ہے. تو دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا یہ بھی دل گردہ چاہتا ہے، لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ اگر فرض کرو اس کو سزا مل گئی تو مجھے کیا فائدہ، اور میں لیکن اگر میں معاف کر دوں گا تو کہاں سے کہاں میرا اجر پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، تو یہ سوچ کر آدمی اگر سوچے تو اس کو معافی کرنے کی طرف ترغیب ہوگی. حق بے شک ہے آپ بدلہ لے لو، حق بے شک ہے کہ اس کو برا کہہ دو، لیکن اگر معاف کر دیا تو وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى،
قرآن فرماتا ہے معاف کر دو تو یہ تمہارے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو ایک تو حق ہے اس بات کا کہ آدمی, ایک تو پہلو یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کرے, دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ دوسروں سے معافی مانگے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے, کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, اور دیکھو جو الفاظ ہیں یہ نہیں ہے کہ تکلیف وہ نہ پہنچائے, بلکہ الفاظ یہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں, یعنی تکلیف پہنچے نہ. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی, جان بوجھ کر ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں, وہ تو گناہ ہے ہی, لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ہم چاہ تو نہیں رہے تھے تکلیف پہنچانا لیکن پہنچ گئی, ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی, تو اس میں بھی خطرہ ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ. لہذا معاف ایسے موقع پر اپنے جتنے ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. آپ ذرا تصور کیجئے, اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ذات نہ ہے نہ ہو سکتی, اور آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ملنے جلنے والوں کے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ فرمانے والے, کسی کو ما ادنا تکلیف پہنچانے سے گریز, سب کچھ. لیکن ایک موقع پر آپ کھڑے ہو گئے مسجد نبوی اور یہ اعلان فرمایا کہ میری ذات سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, میں نے کسی کا حق میرے ذمہ واجب ہو, تو میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ مجھ سے وہ حق لے لے, اگر میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے, ورنہ معاف کر, مجھے معاف کر دے. یہ سر اعلان فرما رہے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی اٹھ گئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے مارا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ بدلہ لے لو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو کمر پہ مارا تھا, تو کمر پہ مار لو. کہ جی وہ تو جب میری کمر پہ مارا تھا تو میری کمر ننگی تھی, اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا, تو آپ بدلہ جو ہے وہ بھی تو پھر ننگی کمر ہی پر ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا میرا یہ میں ہٹا لیتا ہوں چادر, آ جاؤ. وہ پہنچے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت پر بوسہ دیا کہ وہ اس درحقیقت یہ سب کر کے یہ موقع تلاش کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کے اوپر بوسہ دینے کا موقع مل جائے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اپنی ذات کو کس طرح پیش کر رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے, کہ جو چاہے مجھ سے بدلہ لے ورنہ معاف کر. اور پھر صحابہ کرام کو بھی تفصیل فرمائی, حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے ذمے کسی کا حق واجب ہو آج اس سے معاف کروا لے, تب اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا, یعنی نہ سونا چاندی کچھ نہیں ہوگا. یعنی اگر تم پیسے دے کر کسی سے معافی لینا چاہو گے تو معافی کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, اس کے دن کے آنے سے پہلے تم یہ معافی کر دو. اس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں. اگر تم نے کسی کا اس کے اوپر ظلم کیا ہے تو تمہاری نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی کہ لو تم نے نمازیں پڑھی تھی, لو یہ نیکیاں جو ہیں اب سے اٹھا کر ہم نے اس مظلوم کو دے دی جس پر تم نے ظلم کیا تھا. اور اگر تمہارے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے نام اعمال پہ ڈال دیے جائیں گے، اس نے جو گناہ کیے تھے وہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس طرح بدلہ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے حقوق کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو لوگوں سے، اور معافی ہر چیز کی. بھائی اگر کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی سے ایسی طرح بات کی ہے جس سے اس کا دل ٹوٹا، کسی کے اوپر کوئی بہتان لگایا ہے، کسی کے خلاف کوئی بے تحقیق بات پھیلا دی ہے، کسی کا کوئی حق غصب کر لیا ہے، یہ ساری صورتیں وہ ہیں جن کے اندر معافی کر معافی کیے بغیر نجات نہیں ہوگی جب تک وہ معافی نہ کرے. صرف توبہ سے بھی معافی نہیں ہے، صرف توبہ بیٹھ کے کر لو اس سے بھی معافی نہیں جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معافی کرا لو. اب یہ معاف کرانا بھی اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اسی سے ہوتا ہے کہ معافی مانگ لیتا ہے وہ، ورنہ جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا گھمنڈ ہوتا ہے، ان کے منہ سے معافی کے الفاظ نکلنا ہی مشکل ہوتے ہیں. کیوں کروں میں، کیوں مانگوں معافی، میری تو ناک کٹ جائے گی اور میں کسی کے سامنے ذلیل اپنے آپ کو ذلیل کیوں کروں معافی مانگ کر. یہ دماغ میں یہ خناس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ بچائے وہ معافی سے محروم رہتا ہے. اللہ بچائے بعض لوگ، یعنی ان کے دل میں ایک ایسی صورت ہوتی ہے کہ یہ لفظ کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ لفظ منہ سے نکالنا ان کے لیے قیامت ہو جاتا ہے. نہیں نکالتے، نہیں نکالتے. کیوں؟ اپنی جو بڑائی دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنا جو مقام اپنی طرف سے فرض کر رکھا ہے کہ میں تو اس مقام کا ہوں، میں کسی کے آگے ذلیل ہو کر معافی کیوں مانگوں، تو یہ لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے. مجھے یاد ہے، عبرت کے لیے آپ سے ذکر کرتا ہوں، ایک صاحب تھے مجھ سے ہیں ابھی مجھ سے اصلاحی تعلق اچھا خاصا کئی سالوں کا. ان کے بارے میں مجھے کچھ اطلاع ملی تو میں نے کہ کسی صاحب سے حق تلفی کچھ ہوئی ہے، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی ان سے معافی مانگ لو. اب مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اس پر عمل نہیں، معافی نہیں. پھر میں نے ایک مرتبہ یاد دلایا تو بھائی اتنے دنوں سے کیوں نہیں مانگی، کہ بس کچھ طبیعت میں سبکی کا احساس کہ یہ سبکی ہوگی. خیر پھر میں نے کسی وقت موقع پر کہا کہ بھائی کیا تکلیف ہے اس میں کسی مسلمان سے اس طرح معافی مانگ لے آدمی، تو پھر کسی طرح کچھ مانگی بھی انہوں نے بعد میں. لیکن یہ جو پورا عرصہ گزرا اس میں، تو اس کے بارے میں ان کی طبیعت پر بڑا گرانی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں انہیں کوئی اس طرح کی بات کی کہ میں اب آئندہ اس قسم کی سرزنش کا متحمل نہیں، اس قسم کی بات کا تحمل نہیں. نتیجہ ہے کہ خیر میں نے ان سے معذرت کر لی کہ بھائی آئندہ سے متعلق اس قسم کا میں نہیں سکتا، کسی اور سے رابطہ کریں. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ دو لفظ منہ سے نکالنا کسی مسلمان کے سامنے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، یہ الفاظ نکالنا بسا اوقات تکبر کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ قیامت گزر گئی. تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس واسطے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت اونچا شخص ہوں اور معافی مانگنے میں ذلت ہے. ارے کچھ بھی ذلت نہیں، ذلت اس میں ہے کہ ظلم تمہارے کھاتے میں لکھا جائے. ظلم اس میں ہے کہ ناانصافی لکھی جائے. ظلم اس میں ہے کہ تم تکبر میں مبتلا ہو. یہ سبکی ہے, یہ ذلت ہے. کسی مسلمان سے معافی مانگ لینے میں کوئی ذلت نہیں, یہ عزت ہے کہ تم معافی مانگ لو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ آج معافی مانگ لو, قبل اس کے کہ دینا وہ وقت آ جائے کہ جہاں سونا چاندی کام نہیں آئے گا. کسی کو ٹھیس لگ گئی, کسی کو ہاتھ لگ گیا, تو عادت ڈالو معافی مانگنے کی, بھائی معاف کر دینا مجھ سے غلطی. اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یہ بڑی اچھی سی بات ہے. تو اس کو ڈالنے کی, اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ہے, چلنا پھرنا ہے, میل جول ہے, پتہ نہیں کس وقت ہم سے اس کی تلفی ہو گئی ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کتنا اچھا جملہ سکھایا تھا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے تھے, اچھا بھائی السلام علیکم, بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا, میرا کہا سنا معاف کر دینا. کیا مانا؟ کہ میرے منہ سے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو کہ جو آپ کے لیے ناگوار ہو, تکلیف پہنچی ہو, اس کو معاف کر دیا. اسی طرح یعنی کہا سنا میں درحقیقت بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. غیبت اس میں ہر طرح کی چیز, اور غیبت ایسی بلا ہے کہ آدمی بسا اوقات ارادہ نہیں ہوتا غیبت کرنے کا, لیکن اللہ بچائے مجلس میں بیٹھا ہے اور منہ سے نکل گیا کوئی جملہ, وہ غیبت ہو گیا. غیبت ہو گیا, زنا سے بدتر جرم ہو گیا, اشد من الزنا, منہ سے نکل گیا. تو اس لیے کہیں نہ کہیں جا کے آدمی پھنس جاتا ہے. تو اپنے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, جن کے ساتھ میل ملاقات ہے, جن کے ساتھ میل جول ہے, وقتاً فوقتاً ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک بھائی جو کچھ مجھ سے کچھ غلطی ہو معاف کر دینا. اس میں کبھی معافی مانگنے میں کبھی تأمل نہ کرنا چاہیے, کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اس سے میری سبکی ہو جائے گی, اس سے میری ذلت ہو جائے گی. ارے کچھ بھی ذلت نہیں ہوگی. ذلت تو اس میں ہے کہ تم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچو تو تمہارے نامہ اعمال کے اوپر لوگوں کی حق تلفیاں ہوں. ذلت اس میں جب اللہ تبارک بتا رہا, وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے, مفلس کون ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی ہو, دینار درہم نہ ہو. فرمایا نہیں, مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, نمازیں, روزے, تلاوت, قرآن, ذکر, تسبیح, پتہ نہیں کیا کچھ وہ لے کر گیا, لیکن اصحاب حقوق آ گئے جن کی حق تلفیاں کی تھیں. تو کوئی اس کے نمازیں لے کے چلا گیا, کوئی اس کے روزے لے کے چلا گیا, کوئی اس کی تلاوت لے کے چلا گیا, یہاں تک کہ خالی ہو گیا, اور پھر بھی حقوق باقی رہے تو لوگوں کی برائیاں اس کے گلے ڈال دی گئیں. آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر اور نتیجے میں گناہوں کے انبار لے کے جا رہا ہے, وہ ہے مفلس درحقیقت. تو یہ معافی مانگ لینا یہ بڑی آسان بات ہے دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے معافی مانگی. جس کسی سے کوئی جھگڑا ہو, اے بھائی ہم اس سے کوئی زیادتی ہوئی تو معاف کر دینا. تو یہ دوسرا پہلو ہے عفو کا, دوسرے کو معاف کر دینا اور خود معافی مانگ لینا. اور بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی, وہ بھی یاد رکھنی چاہیے. اگر کوئی مسلمان سچے دل سے معافی مانگ رہا ہو تم سے, تمہاری اس نے کوئی حق تلفی کی اور سچے دل سے بعد میں اس کو ندامت ہو رہی ہے, پشیمانی ہے, ندامت اور پشیمانی کے ساتھ تم سے معافی مانگ رہا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دینا, میں نے وہ جو کام تمہارے ساتھ کیا تھا وہ میں نے مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے تمہاری حق تلفی کی, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, ایسے کوئی شخص لجاجت سے معافی مانگ رہا ہے پشیمانی کے ساتھ ندامت کے ساتھ, تو اس کو معاف کر دو. اور بظاہر کتنا ہی سنگین اس نے معاملہ کیا ہو لیکن معاف کر دو, اور بعض روایتوں میں یہ فرمایا کہ اگر معاف نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی کی امید نہ رکھو، اللہ بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کہیں اللہ تعالیٰ بھی تمہاری موت سے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ وعید بھی بیان کہ کوئی سچے دل سے معافی مانگ رہا ہو، ندامت کے ساتھ مانگ رہا ہو تو اس کو معاف کر دو، نہ کرنے والے پر وعید بیان فرمائی۔ اس وعید کے الفاظ اب مجھے صحیح یاد نہیں رہے لیکن حدیث صحیح کے اندر وہ وعید موجود ہے اس شخص کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں بچائے اس سے، دونوں پہلو معافی کے، معاف کر دینا، معافی مانگ لینا، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے ختم فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما، بے ہمت ہیں، ہم ہمت عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك يا ارحم الراحمين۔ يا الله تمام حاضرين وحاضرات ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی آسانی کے ساتھ ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ صالح اولاد عطا، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں ان کی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور۔ یا اللہ پچھلے دنوں طیارے کے حادثے میں جو لوگ شہید ہوئے، یا اللہ ان کے درجات عالی عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ خاص طور پر ہمارے بھائی جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس کو درجات عالی عطا فرما، اللہ رحمت ان کی قربانیوں کو اپنے بارگاہ میں صرف قبول عطا فرما۔ ان کی ساری زندگی کو جو آپ کے دین کی تبلیغ میں انہوں نے گزاری، یا اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمیں اور سارے مسلمانوں کو یا اللہ ان کے عزم اور ان کے استقلال سے یا اللہ سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔